Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen Amma ba'du fa'auzu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک میں پہلے جمعۃ المبارک میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ یہاں خطبات جمعہ میں سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے اس 23واں رکوع کی ابتدائی دو آیات الحمدللہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آج انشاءاللہ آیت نمبر 185 جو رمضان کے روزے سے متعلق ہے انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے اور انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ جس کا وعدہ میں نے کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو شعبان کی آخری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور جس میں رمضان کی عظمت روزے کی عظمت بیان فرمائی انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورۃ البقرہ کا یہ 23واں رکوع جو 6 آیات پر مشتمل ہے اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے سے متعلق مکمل ہدایات عطا فرما دی اور الحمدللہ یہ ارادہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ہم ان جمعوں میں جو رمضان المبارک کے دوران آئیں گے انہی 6 آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں گے جس میں سے 2 کا مطالعہ اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ روزے کی عبادت مدینے میں جا کر فرض ہوئی اور یہ مدنی سورت ہے سورت البقرہ جس کی آیت نمبر 183 اور 84 ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی روزہ فرض کیا گیا روزے کی حکمت بیان کی گئی اور روزے سے متعلق 3 ابتدائی ایکسیپشنز ہیں جو کہ بیان کیے گئے تھے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اور روزہ فرض کیوں کیا گیا لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو تقوی پیدا ہو خدا خوفی پیدا ہو سیلف کنٹرول پیدا ہو یہ بیسک آبجیکٹو تھے روزے کے جو اس پہ پہلے ہم الحمدللہ بیان کر چکے ہیں 3 ایکسیپشن بیان کیے گئے تھے ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں ابتدائی زمانے میں ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے تھے 13, 14 اور 15 اور اس میں 3 ایکسیپشن بھی آ گئے ایام معدودات فمن کانا منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر تو ان دنوں میں بھی اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتے، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو انہیں چاہیے کہ وہ فدیہ دیں روزے کا، اور ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا، تقریباً ڈھائی سیر گندم جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ بیان کیا گیا تھا. فدیۃن طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، خوشی سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے اللہ کی راہ میں، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اس کا اجر اسی کو ملے گا. لیکن وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو. یہ ہیں وہ دو آیات مبارکہ جو ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، روزہ فرض ہوا، اس کی حکمت بیان ہوئی. اس کے بعد ایک سال کے بعد 2 ہجری میں آیت نمبر 185 نازل ہوئی، اور آیت نمبر 85 میں رب کائنات نے نہ صرف یہ کہ رمضان کے روزے فرض کیے، بلکہ آغاز میں نزول قرآن کا تذکرہ کیا گیا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ روزہ الحمدللہ جو ایک بدنی عبادت ہے رمضان میں فرض کی گئی، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو ہماری روح کی غذا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہی نازل فرمایا. تو گویا روزے کا اس روح سے، اس قرآن سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم سمجھیں گے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں بینات ہیں، روشن دلائل ہیں، ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے. فمن شہید منکم الشہر، تو پس تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے حالت ایمان میں، صحت کی حالت میں، فلیصم، اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے. گویا رمضان کے روزے فرض ہوئے، وہاں ایامہ معدودات کا تذکرہ تھا، اب یہاں شہر کا، مہینے کا تذکرہ آ گیا. البتہ دو ایکسپشنز، دو استثناءات برقرار رکھے گئے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدتم من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ وہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، دشواری نہیں چاہتا. ولتکملوا العدۃ، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم تعداد ضرور پوری کیا کرو، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر روزہ قضا کرنا پڑے، تو پھر روزہ قضا کر کے بعد میں بقیہ 11 مہینے میں اس کی قضا ضرور پوری کیا کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تکبیر بیان کرو اللہ کی، اللہ کی بڑائی بیان کرو. كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ روزے کی عبادت اور قرآن جیسی عظیم نعمت تمہیں اس لیے عطا فرمائی گئی تاکہ تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر سکو. تو دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے خیال میں ہال اب مکمل ہو چکا ہے، مناسب یہ ہے کہ اس کے دروازے بند کر دیے جائیں. جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے تشریف رکھیں، انشاءاللہ نماز کے لیے موقع ہوگا تو پھر جگہ بن جائے گی، ابھی تشریف رکھیے. جیسے کہ آپ نے آیت مبارکہ میں سنا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، خود قرآن سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. سورۃ القدر میں اللہ پاک فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو بڑی عظمت والی رات میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ عظمت والی رات کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک ایسی رات ہے کہ جو 1,000 مہینے سے بہتر ہے، مراد یہ ہے کہ 1,000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. تو گویا خود قرآن حکیم ہی سے گواہی ملتی ہے کہ اس قرآن کو اللہ پاک نے بڑی عظمت والی رات میں نازل فرمایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس عظمت والی رات کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پانچ طاق راتوں میں سے ایک ہے. تو گویا ترغیب دلائی گئی کہ پانچوں طاق راتوں میں عبادت کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. بہرحال بڑی عظمت والی رات میں اللہ پاک نے اپنا عظیم کلام نازل فرمایا. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جس رات یہ اللہ کا کلام نازل ہوا وہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار پائی. تو یہ قرآن کی عظمت بیان ہو رہی ہے یا اس رات کی بیان ہو رہی ہے؟ رات عظیم تر اس لیے قرار پائی کہ اس رات اللہ کا کلام نازل ہوا تھا. لہذا آج انشاءاللہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ رب کائنات کا کلام کیا ہے اور آج ہمارا اس سے تعلق کیا ہے. یہ عظمت والا قرآن لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے آیا, یہ ہدایت اور رہنمائی لے کر آیا, اور ہدایت اور رہنمائی اس دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو جائے. ان تمام مادی نعمتوں پر غور کر لیجئے, تمام مادی نعمتیں زحمت بن جائیں گی اگر انسان کو ہدایت حاصل نہ ہو, اور اگر ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو جائے تو دنیا کی ہر نعمت وہ اس کے لیے رحمت کا سامان ہے. اس کی مثال میں پہلے کبھی میں نے دی تھی, دوبارہ ذرا نوٹ کیجئے. ہمارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ صحت. اگر ہم الحمدللہ مسجد میں آنے کے قابل ہیں, روزہ رکھنے کے قابل ہیں, حلال روزی کمانے کے قابل ہیں, یہ صحت میں نہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا احساس ہمیں کب ہوتا ہے؟ جب خدا نہ خواستہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں, بستر پہ چلے جاتے ہیں, مسجد میں آنے کے قابل نہیں رہتے, روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہتے, کچھ کمانے کے, کچھ بھاگ دوڑ کے قابل نہیں رہتے, تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت. صحت نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, پیسہ نعمت ہے, وقت نعمت ہے, ہر چیز جو رب کائنات نے عطا فرمائی وہ ہمارے لیے نعمت کا سامان. لیکن ان نعمتوں کے ساتھ اگر ہدایت کی نعمت نہ ہو تو ایک ایک پیسے کا ہمیں جواب دینا ہے. دو سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن, جو پانچ سوالات ہوں گے ان میں سے دو پیسے سے متعلق ہوں گے, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں جواب دو. اب اگر ہدایت کی نعمت ہو تو انسان صرف حلال اور پاکیزہ ذرائع استعمال کرے پیسہ کمانے کے لیے, اپنی آمدنی کو صرف محدود رکھے گا حلال اور پاکیزہ روزی تک, حرام کی ہر شکل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. اور اگر ہدایت نہ ہو تو پھر اس دنیا کی زندگی میں انسان کا اصل ہدف صرف مال کمانا ہی رہ جاتا, کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام ہٹے ہائے ہوتی رہے رام لال, بس یہ تصور ہے جو کہ بن جاتا ہے. لہذا دنیا پرستی اصل مسئلہ بن جاتا دنیا کے انسان کے لیے اور مال کمانا. نتیجتاً وہ ایک وحشی جانور سے بدتر ہو جاتا. آج پورا سودی نظام, سود پر مبنی جو اکنامک سسٹم ہے, وہ وحشی جانوروں سے زیادہ درندگی کی ایک علامت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سود کو حرام قرار دیا, فازنو بحرب من اللہ ورسولی, ایسا حرام کہ جو لوگ سودی لین دین کر رہے ہیں ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ قرار دیا. کبھی غور کرنے کی بات ہے کہ ایک گناہ ہے, سود انسان لے رہا ہے, سودی لین دین کر رہا ہے, یہ اتنی بڑی بات رب کائنات نے کیوں فرمائی کہ ان کے خلاف اعلان جنگ؟ وجہ یہ ہے کہ سودی معاشرہ جہاں سود لیا اور دیا جا رہا ہو وہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہوتا, بدترین مخلوق کہلاتے قرار پاتے ہیں وہ لوگ کہ جو سود دے رہے ہوں اور لے رہے ہوں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ سے دعائی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں سود کی خباثتوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور اس کے برعکس صدقات اور خیرات اور ایک دوسرے کے کام آنا, ایک دوسرے سے محبت کرنا, یہ جذبہ پروان چڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ جذبہ پروان کب چڑھے گا؟ جب ہدایت کی نعمت ہوگی اور انسان کو یہ احساس ہوگا کہ یہ پیسہ میرے پاس امانت ہے, اب اگر میں اپنے کسی غریب بھائی کی مدد کروں گا, اس کی ضرورت کا خیال رکھوں گا تو رب کائنات مجھ سے راضی ہوگا, تو پھر وہ سود پر قرض نہیں دے گا, بلکہ زکات دے گا، صدقات دے گا، خیرات دے گا اور لوگوں کے کام آئے گا۔ تو گویا یہ نعمت، پیسے کی نعمت، نہ صرف یہ کہ اس کے لیے ہدایت بنے گی، دلی سکون کا ذریعہ بنے گی، بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنے گی۔ اور ہدایت نہ ہو تو جیسے میں نے عرض کیا، وحشی درندوں کی طرح انسان زندگی گزارے گا۔ آج امریکہ کا معاشرہ ہو یا کینیڈا کا معاشرہ ہو، یورپ کا معاشرہ ہو، خود ہمارا اپنا معاشرہ ہو، دیکھا جا سکتا ہے کہ جو سود ہے اس کی خباثتیں کس حد تک جو ہے وہ موجود ہیں، کس حد تک دلوں کے اندر سختی موجود ہے، نفرت موجود ہے، بے روزگاری موجود ہے، بے حیائی اور فحاشی کی پوری تحریکیں ہیں جو کہ پروان چڑھ رہی ہیں، یہ صرف اور صرف سودی نظام کی وجہ سے۔ تو بہرحال ہدایت وہ نعمت ہے کہ اگر ہدایت ہو تو یہ پیسہ سب سے بڑی نعمت بن جائے گا۔ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ عشرہ مبشرہ میں سے چند نام لیے ہیں میں نے، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پیسہ عطا فرمایا تھا، وہ پیسہ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ، اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کی اقامت میں لگا، لیکن اس پیسے سے انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کی۔ یہی پیسہ اللہ پاک نے قارون کو بھی دیا تھا، خود قرآن میں اس کا تذکرہ ہے سورہ قصص میں کہ یہ پیسہ اتنا تھا کہ بے تحاشا دولت تھی اس کے پاس، اور ایک دن جب وہ نکلا ہے زیب و زینت کے ساتھ، بہترین لباس کے ساتھ، سونے چاندی پہ لدا ہوا، اعلی نسل کا گھوڑے پر سوار ہو کر، تو لوگ اس کو دیکھ کے حسرت کر رہے تھے کہ یہ دیکھو کیسا آدمی ہے، کیا اس کو اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن جو اللہ والے تھے وہ ان کو کہہ رہے تھے، دیکھو یہ دنیا کی زندگی کو اصل نہ سمجھنا، اور کچھ نہ کچھ حصہ آخرت کے لیے بھیجو، اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کرو۔ اس نے کہا اوتی تو ہوں اعلی علم، مجھے تو یہ دیا گیا ہے میرے علم کی بنیاد پر، لہذا تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا، زمین میں دھسا دیا گیا، سارا مال و متا بھی گیا، بےعزتی بھی ہوئی اور بدترین مخلوق قرار پایا، قرآن نے اس کو عبرت کے لیے بیان کر دیا۔ تو گویا نعمت رحمت اس وقت بنتی ہے کہ جب ہدایت مل جائے۔ اسی طرح غور کیجئے، اولاد ایک نعمت ہے۔ انبیاء کرام کی دعائیں قرآن میں نقل کی گئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ اولاد مانگتے رہے۔ دو انبیاء کرام کا تذکرہ کروں گا خاص طور پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، 86 برس عمر ہو چکی تھی ابو الانبیاء امام الناس خلیل اللہ کی، لیکن اولاد کوئی نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، فبشرناہم بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو بڑا تحمل والا، بہت برداشت کرنے والا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے گئے۔ اسی طرح حضرت زکریہ کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں، سورہ مریم میں اور بھی مقامات پر، انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے اولاد عطا فرما، اور یقیناً بہترین وارث تو تو ہی ہے، لیکن میں تجھ سے اولاد اس لیے مانگتا ہوں کہ یہ جو دین کا مشن ہے، یہ میرے بات میرے خاندان میں نہیں لگتا کہ کوئی اس کو آگے لے کے چلے گا، تو مجھے اولاد عطا فرما تاکہ یہ دین کا مشن آگے بڑھتا رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، انتہائی بڑھاپے میں، سورہ آل عمران سورہ مریم میں پورا تذکرہ آتا۔ تو بہرحال اولاد نعمت ہے، لیکن اولاد رحمت اس وقت بنے گی، بڑھاپے کا سہارا اس وقت بنے گی، جنت میں جانے کا ذریعہ اس وقت، جنت کے حصول کا ذریعہ اس وقت بنے گی جب انسان کے پاس ہدایت ہو اور اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکے۔ اور اگر اس کی تربیت نہیں کی تو قیامت کے دن اولاد کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور سب سے پہلے ماتحت لوگ بیوی اور بچے ہیں، لہذا بیوی کی اور بچوں کی تربیت کرنا یہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے۔ خود ہدایت یافتہ ہوں گے تو اپنی بیوی کی اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کر سکیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا تو اس کا اس دنیا سے تعلق جو حساب کتاب اعمال کا تھا وہ ختم ہو جاتا، سوائے تین معاملات کے۔ تین اعمال ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب دلاتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہے اصل صدقہ جاریہ کے کام، ہم ایسی تربیت کریں اپنے بچوں کی کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نیک اولاد کو صدقہ جاریہ قرار دیا کہ جب تک وہ نیکی کا کام کرے گی، کوئی بھلائی کا کام کرے گی، تو اجر و ثواب اس کے ماں باپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے، اس کی ہمیں تربیت کرنے کی توفیق دے، اس کو دین کا فہم سمجھانے، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے آخر میں قرآن حکیم کے حوالے سے ایک ایسی بات عرض کر رہا ہوں جو ہے تو بہرحال تکلیف دے، افسوسناک، لیکن بہرحال بیان کرنا ضروری ہے۔ اس وقت ہم نے یا ہمارا تعلق کیا ہے قرآن حکیم کے ساتھ؟ یہ تلخ حقیقت ہے کہ اللہ کا کلام جو انتہائی اہتمام سے عظمت والی رات میں نازل کیا گیا، جس کی عظمت پر کئی گھنٹے بات کی جا سکتی ہے، لیکن آج مسلمانوں کا اس اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق واجبی سا رہ گیا، بلکہ اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ ختم ہی ہو گیا۔ ماہر القادری کے چند اشعار سنا دیتا ہوں، پہلے بھی سنائے تھے، بڑے چپتے ہوئے ہیں، تلخ حقیقت ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ ماہر القادری نے قرآن حکیم کی فریاد کے نام سے ایک نظم لکھی ہے، جب بھی پڑھتا ہوں تو دل کو افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی حقیقت بیان کر کے گئے ہیں، آج جو ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ وہ بیان کر دیا۔ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ آج یہی تعلق ہے یا نہیں قرآن سے ہمارا؟ ایکسپشنلی اللہ ماشاءاللہ اکثر و بیشتر قرآن اسی لیے استعمال ہو رہا۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہسایا جاتا ہوں، سو بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ ایک بار جو ہسایا جاتا ہوں وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے، جب اس کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے تراویح میں، قیام اللیل میں، اور بھی دیگر طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ لیکن بقیہ گیارہ مہینے قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ایک بار ہسایا جاتا ہوں، سو بار رلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہو جائے تو قسم لینے کا جب وقت آتا ہے تو قرآن لایا جاتا ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ جو کہو گے سچ کہو گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے۔ اسی طرح یہ تلخ حقیقت بھی بڑی چپتی ہوئی ہے کہ آج عدالتوں میں قرآن حکیم رکھا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، عدالتوں میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تو باقاعدہ آغاز ہوتا تھا عدالتی کاروائی کا تلاوت قرآن حکیم سے، اب پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا واللہ عالم، لیکن بہرحال قرآن حکیم رکھا ہوا ضرور ہوتا ہے کسی بڑی اونچی جگہ، اور ضرورت کب پڑتی ہے قرآن کی؟ جب کسی گواہ کو بلا کر گواہی لینی ہوتی ہے تو قرآن پیش کیا جاتا ہے کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ جو کہو گے سچ کہو گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے۔ تو جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ اور اس سے زیادہ تلخ جو حقیقت بیان کی ہے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ آج آپ کے ملک میں مملکت خداداد پاکستان 27ویں شب کو نازل، 27ویں شب کو آزاد ہونے والا یہ مملکت خداداد پاکستان، اس میں آپ کی عدالتیں فیصلے کس کے مطابق کر رہی ہیں؟ اللہ ہی بچائے ہمیں عدالت میں جانے سے۔ جو عدالتوں کا حال ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہاں، لے دے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظی فرمائے ان وکیلوں سے بھی، ان ججز سے بھی، اس پورے کے پورے نظام سے۔ لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی جانا تو پڑتا ہی ہے، اللہ نہ کرے کسی مسئلے میں، تو فیصلے جو ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے خاندانی ہوں اور دیگر فیصلے ہوں، کس کے مطابق ہو رہے ہیں؟ یہ بہت تلخ حقیقت ہے کہ 1896 میں جو انگریز قوانین بنا کر گیا تھا، اکثر و بیشتر ہماری عدالتیں اس کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے من لم يحکم بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں، کون ہیں وہ لوگ؟ سورہ مائدہ ساتواں رکوع تین مرتبہ رب کائنات یہ الفاظ بیان کرتا ہے، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون واولئک هم الظالمون. یہ تین بڑے بڑے فتوے رب کائنات کے ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق اپنے آئلی زندگی اپنے معاملات کو طے نہیں کرتے ہیں، وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی ظالم ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کیا صرف ڈیوڈ یا رام لام نام رکھنے سے وہ کافر ہوتا ہے؟ کیا عبد الرحمن اور عبداللہ کافرانہ وجہ اختیار نہیں کر سکتے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق اس وقت ایسا ہی ہے جو ان بات میں بیان کیا گیا. دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہم اس بے رخی سے قرآن کی جو اس وقت ہم کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ اس حوالے سے بہت ساری تحریکیں، بہت ساری جماعتیں، بہت سارے اسکالرز، علماء لوگوں کو توجہ دلاتے رہے کہ قرآن سے اپنے تعلق کو بہتر کرو. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، تقریباً 50 سال آدھی صدی سے زیادہ انہوں نے قرآن حکیم کی خدمت کی. اپنے دور جوانی سے، طالب علمی کے زمانے سے، جمعیت کے تعلیم علمی کے زمانے سے درد و تدریس سے وابستہ ہوئے، الحمدللہ جماعت اسلامی میں بھی رہے، پھر تنظیم اسلامی، پھر انجمن خدام القرآن، یہ ساری تحریکیں برپا کر کے گئے. الحمدللہ انہوں نے یہ بات عرض کی سب کے سامنے، یہ بات بیان کی گئی کہ رمضان المبارک میں الحمدللہ لوگوں کا قرآن سے تعلق، قرآن کی طرف توجہ بہتر ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا پازیٹو سائن ہے اس وقت کہ پورے سال نہیں صحیح، کم از کم رمضان میں تو قرآن کے ساتھ تعلق بہتر ہوتا ہے. تراوی پڑھتے ہیں، اس وقت تقریباً 90 لاکھ سے زیادہ مسلمان وہ ہیں کہ جن کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہے. لگ بھگ 1 کروڑ افراد الحمدللہ اس زمین پر ایسے ہیں جن کے سینوں میں رب کائنات نے اپنا کلام محفوظ کیا ہے، اور الحمدللہ ان کے لیے رمضان کا مہینہ جشن کا مہینہ ہوتا ہے. وہ اپنے قرآن کو ریپیٹ کرتے ہیں، تراوی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قیام اللیل، بہت بڑی سعادت. لیکن بہت بڑی تعداد ان میں سے ایسی بھی ہے کہ جن کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا. ویری بگ نمبر آف مسلمز وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، کلام اللہ ہم سے کیا بیان کر رہا ہے، یہ میسج ہم کو کیا دے رہا ہے. اکثر و بیشتر وہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نہ سننے والوں کو کوئی دلچسپی اس سے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، نہ سنانے والے کو دلچسپی. بہت تلخ حقیقت وہی ماہر القادری کے اشعار میں کہہ لیجیے، سن لیجیے کہ جس طرح کے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. کس بزم میں میری دھوم نہیں، کس عرس میں میری آس نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. تو بہرحال قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا یہ جو تعلق ہے، اس حوالے سے محترم ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی کہ اس تعلق کو بہتر کیا جائے. 1984 میں محترم ڈاکٹر صاحب نے لاہور میں دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کیا کہ تراوی کے ساتھ اگر اس کا مفہوم بیان کر دیا جائے، پہلے آیات مبارکہ سورہ بقرہ پڑھنے والے ہیں تو ترجمہ اور مختصر تشریح، ربط تعلق جو آپس میں، تو اس سے انشاءاللہ جہاں قرآن سے ثواب حاصل ہوگا وہاں امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کی نعمت بھی عطا فرما دے گا. 1984 آج سے تقریباً 33 برس پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا محترم ڈاکٹر صاحب نے. ظاہر بات ہے یہی مہینہ رہا ہوگا، شدید گرمی کا عالم تھا، 9:15 نماز ہوتی تھی اور 2-2 بجے تک یہ پروگرام چلتا تھا. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے کو شرف قبولیت بخشا. 86 میں محترم ڈاکٹر صاحب کراچی تشریف لائے اور ناظم آباد کی مسجد میں دورہ ترجمہ قرآن کی سعادت حاصل کی. پھر 91 میں محترم ڈاکٹر صاحب کراچی دوبارہ تشریف لائے اور اس مسجد کی بنیاد رکھی. 90 میں بنیاد رکھی گئی تھی اور 91 میں محترم ڈاکٹر صاحب نے، یہ کچی تھی پوری جگہ، ابھی مسجد بن رہی تھی، دورہ ترجمہ قرآن کی سعادت حاصل کی. اور الحمدللہ یہ تکمیل ہو گئی 7 سال میں. 7 سے 8 سال لگے اس مسجد کو بننے میں اور اس ہال کو شفٹ ہونے میں، پہلے نیچے تھی. 98 میں الحمدللہ پھر اپنی زندگی کا آخری دورہ ترجمہ قرآن کیا محترم ڈاکٹر صاحب نے، اور الحمدللہ وہ ریکارڈ ہوا، اس کی ریکارڈنگ ڈیجیٹل کرائی گئی اس وقت کے بہترین کیمروں کے ساتھ، اور الحمدللہ اس بیان القرآن کے ذریعے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں تک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, کروٹ وروٹ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہرحال یہ محنت مشقت کیوں کہیں گے, اس کے میں نے وضاحت کر دی کہ قرآن سے لوگوں کا تعلق تو ہے, اس سے تقدس بھی ہے, اس کا احترام بھی ہے, اس سے محبت بھی ہے, اس کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس میں لکھا ہوا کیا ہے, اس کے احکامات کیا ہیں, یہ ہم سے کیا مطالبات کرتا ہے, یہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر کیا احکامات دے رہا ہے. اکثر و بیشتر لوگ اس سے نابلد ہیں, بلکہ یہ صورتحال اور زیادہ افسوسناک ہے کہ اکثر و بیشتر پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, پی ایچ ڈی کیا ہے فزکس میں, کیمسٹری میں, بایولوجی میں, کمپیوٹر سائنس میں, لیکن قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا نہیں جانتے, تجوید کے ساتھ صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتے, اور ظاہری بات ہے اس کے مفہوم کو, اس کو سمجھنا, وہ بھی اس سے بھی نابلد ہے. اس حوالے سے محترم ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی کہ قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے, خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, جنہوں نے 18 نہیں 20 سال دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا, اور لاکھوں نہیں بل تو کروڑوں روپے تک چلا جاتا. ایک ایسی یونیورسٹی کھلی ہے کراچی میں جس کی ایک سیمسٹر کی فیس 5.5 لاکھ روپے ہے, 5.5 لاکھ روپے پر سیمسٹر, 8 سیمسٹر ہیں تو کتنی فیس بنے گی, اور بچوں کو پڑھاتے ہیں اس میں, بی بی اے کروا رہے ہیں, بی ایس کروا رہے ہیں, ایم ایس کروا رہے ہیں, بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں لاکھوں روپے لگا کر, لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کر آئے, قرآن کی بات ان کو پڑھانے سکھانے کے لیے وقف کریں, اکثر و بیشتر ایسا نہیں. لہذا اس حوالے سے انجمن خدام القرآن بنائی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 1971-72 میں یہ پوری تحریک ہے الحمدللہ جس کا آغاز کیا تھا, کہ ایسے نوجوان خاص طور پر جو پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں ان کو قرآن حکیم سے جوڑا جائے. اس کے لیے بھی بڑا لمبا فلسفہ ہے, مختصر میں عرض کر دیتا ہوں. محترم ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی تھی 1967 میں, 1967 میں, اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام, دی رینائسنس آف اسلام, دا ریئل ٹاسک اہیڈ. اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بیان کی ہے بڑے شد و مت کے ساتھ کہ اس وقت پاکستان میں دو تحریکیں ہیں جس کے ماتحت یہ دو نظام چل رہے ہیں, تعلیمی نظام. اس میں ایک تعلیمی نظام وہ ہے جو سر سید کی تحریک تھی, علی گڑھ کی تحریک تھی, اور اس سے پھر اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز ہیں جس کا پورا سلسلہ شروع ہوا. اور دوسرا تعلیمی نظام وہ تھا کہ جب انگریز آیا تو علماء دیوبند نے دین کو بچانے کے لیے دیوبند کی تحریک شروع کی, اور الحمدللہ مدرسہ دیوبند بنایا. تو اس وقت یہ ان کے ماتحت دو پیرلل نظام چل رہے ہیں, ایک اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز سے نکلنے والے لوگ ہیں جن کے پاس دنیاوی علوم ہیں, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, بایولوجی ہے, میتھس میں ماسٹر کیا ہوا, سوشل سائنسز میں نکلے ہیں, اور دوسری طرف وہ علماء یہود کی جو علماء دیوبند کی جو تحریک تھی اس کے تحت نکلنے والے علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, ان کے پاس بھی علم ہے. لیکن ہوا یہ کہ جو علماء کرام ہیں ان کے پاس دین کا علم تو بہت ہے, قرآن کا جاننے والے ہیں, حدیث کے جاننے والے ہیں, فقہ کے جاننے والے ہیں, لیکن جو دنیاوی تعلیمات ہیں, جو خاص طور پر آج کے مسائل ہیں نوجوان کو, 21ویں صدی کے نوجوان کو, سوشل سائنسز ہے, اکنامکس ہے, ان کے جو مسائل ہیں اکثر و بیشتر ان کو معلوم ہی نہیں. جب معلوم نہیں تو حل کیا دیں گے. تو گویا وہ لوگ کہ جن کے پاس مسائل ہیں, ضرورت اس بات کی کہ ان کو اس کا حل سمجھایا جائے, اس کو پڑھایا جائے, اور ان کو کانفیڈنس فراہم کیا جائے کہ وہ آج کے مسائل کو حل کر سکے. تو الحمدللہ اس حوالے سے محترم ڈاکٹر صاحب نے انجمن خدام القرآن کا آغاز فرمایا, جس کے تحت قرآن اکیڈمیز کا جال ہے جو کہ بچھایا گیا, سب سے پہلے لاہور میں, پھر کراچی میں, اور کراچی میں بھی الحمدللہ اب ایک سے زائد یاسین آباد قرآن اکیڈمی, قرآن اکیڈمی ڈیفنس, قرآن اکیڈمی گلستان جوہر, قرآن اکیڈمی کورنگی, اور بھی الحمدللہ یہ پروجیکٹ ہیں جو اب آ رہے ہیں. معمار میں بھی الحمدللہ ارادہ ہے کہ وہاں قرآن اکیڈمی کا ایک قیام کیا جائے. یہ سارے کے سارے پروجیکٹ اس لیے بنائے گئے کہ یہاں پر جدید تعلیم یافتہ نوجوان کو, جو آج اپنے اس تعلیمی نظام سے بھی بیزار ہے, پریشان ہے, حق کی تلاش میں ہے, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے, اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ, یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اعتماد ان کو دیا جائے, اور ان کو عربی گرامر پڑھائی جائے, تجوید پڑھائی جائے, تفاسیر پڑھائی جائے. یہ وہ تحریک تھی جو درحقیقت علامہ اقبال اٹھانا چاہتے تھے, لیکن رب کائنات نے انہیں موقع تھا نہیں فرمایا, وہ جلدی دنیا سے تشریف لے گا, لیکن زندگی کے آخری دور میں اسی تحریک پر وہ کام کر رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو, اسی طرح محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے اس طرح تحریکیں برپا کی. بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے, وہ تو اپنے حصے کا کام کر گئے اور اللہ پاک ان کو بہترین اجر عطا فرمائے ان تمام کاموں کا. اب میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن اس رمضان المبارک میں وعدہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ اب بقیہ زندگی ہم قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے. کریں گے انشاءاللہ؟ آواز نہیں آئی. جو زندگی باقی بچی ہے ہمیں نہیں پتا کتنی ہے, ایک سال, دس سال, پچاس سال, آج وعدہ کریں اللہ پاک سے کہ اب جتنی زندگی باقی بچی ہے انشاءاللہ ہم اللہ کی اس کتاب کو پڑھنے, پڑھانے, سیکھنے, سکھانے, اس کی دعوت و تبلیغ, اس کے احکامات پر عمل کرنے اور کروانے میں گزاریں گے. یہ ہے وہ مشن جو نبی کریم کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ مشن قیامت تک جاری رہے گا. قیامت تک یہ درس و تدریس قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے, آپ نے آخری خطبہ دیا تھا اپنے صحابہ کو, 125,000 کا مجمع, یہ واقعہ جب ذہن میں آتا ہے تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. عرفات کا میدان, اللہ پاک ہم سب کو وہاں لے کے جائے, بار بار لے کے جائے. حج کے موقع پر خاص طور پر یہ روحانی روح پرور منظر جب ہوتا ہے تو یہ وہی کیفیت یاد کیجئے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں, جبل احمد پر آپ موجود ہیں اور اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے سوال کرتے ہیں, الا هل بلغتو, اے لوگوں گواہی دو, کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ یہ گواہی لی تھی محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا. جب صحابہ نے گواہی دی کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ پہنچا دیا بلکہ حق نصیحت ادا کر دیا, امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ سب کے سب گواہی دے رہے ہیں کہ جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا. پھر کیا مشن دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ یہ ہے کرنے کا کام. حضور نے فرمایا فل یبلغ الشاہد الغائب, اب جو یہاں موجود ہیں اس عرفات کے میدان میں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. مراد یہ ہے کہ تمام انسانیت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری, اور الحمدللہ صحابہ نے اس کا حق ادا کیا. اللہ پاک تمام صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو, اپنے نوجوان نسل کو خاص طور پر اس تحریک سے برپا کریں, اس تحریک سے جو ہے وہ جوڑ دیں. الحمدللہ انجمن خدام القرآن کے تحت رمضان المبارک کے فوراً بعد 1 ایئر اور 2 ایئر کورسز جو ہیں وہ منعقد کیے جاتے ہیں. الحمدللہ کراچی میں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ پروگرام ہو رہا ہے, 4 مقامات پر. تو اب میری آپ سے گزارش ہے کہ سوچئے کسی نہ کسی کو اپنے متعلقین میں سے اس کورس میں داخلہ دلائیے, اپنی اولاد کو وقف کیجئے اس کام کے لیے. ہم نہ کر سکیں تو ہماری اولاد تو کم از کم یہ کام کر سکے, یا اپنے آفس میں, آفس کلیگ میں دیکھیے, ان کو فائنینس کیجئے, ان کو سپورٹ کیجئے, ان کو ترغیب دلائیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سیکھیں, سکھائیں, اس کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس رمضان میں ہمیں کچھ وعدے اور کچھ عہد اور پیمہ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.